آج کا ہمارا یہ ریاض الصالحین کا درس, اس میں سے جو باب ہم نے چنا ہے وہ ہے رہنمائی کرنا اور تبلیغ کرنا. رہنمائی کرنا اور تبلیغ کرنا, تو یہ باب اس لیے زیادہ ضروری ہے یہاں پر کہ ہم ابھی ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ برائی کی طرف کھینچنے والے زیادہ ہیں اور نیکی کی طرف رغبت دلانے والے کم ہیں, اور نیکی سے روکنے والے زیادہ ہیں اور برائی سے روکنے والے کم ہیں. یعنی معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے, تو یہ کام کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے, اور نیکی سے روکنے والے اور معاذ اللہ برائی کی دعوت دینے والے بہت زیادہ ہوئے. ایک تو یہ اس دور کا ایک بڑا المیہ ہے, دوسرا یہ کہ یہ وہ دور ہے کہ سرکار عابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 1400 سال گزر جانے کی وجہ سے دین کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا, اور جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی سرکار کا ارشاد ہے کہ لوگ دین کو ہلکا سمجھیں گے اور دنیا اور مال کو اچھا سمجھیں گے. تو جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی ہے ویسے ویسے فتنے, مختلف قسم کے فتنے, عقائد کے فتنے, دین کے فتنے, اور ساتھ ہی ساتھ مال اور دولت اور اپنی طرف جاذب کرنے والے مختلف قسم کے لہو و لعب, ان قسم کے فتنے بہت سارے ہوئے. تو گناہ کے راستے بہت بن گئے, وقت کی ضیاع کے راستے بہت بن گئے, بربادی کے راستے بہت زیادہ ہیں. تو اسی زمانہ یہ کام اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ جو اس کام میں لگے اس کے لیے بہت عظیم ثواب ہے. تو اسی کے باب کو لے کر کے پڑھتے ہیں, اور اس میں کافی سوالت ہے ماشاء اللہ, اس میں میرا خیال ہے ایک میں نہیں دو نشستوں میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. رہنمائی اور تبلیغ, ارشاد باری تعالی ہے ادعو الی ربک, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ. اور لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو یوں ہے کہ ادعو الی ربک, اپنے رب کی طرف بلاؤ, اپنے رب کی طرف بلاؤ. تو سرکار کا بلانا رب کی طرف بلانا ہے, سرکار کا بلانا رب کا بلانا ہے, سرکار کی طرف سرکار کا بلانا رب کی طرف بلانا ہے, اور سرکار کا بلانا رب ہی کا بلانا ہے, اس لیے کہ اللہ نے ہی ان کو حکم دیا ہے کہ بلاؤ. تو اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ, یہ ترجمے کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ راہ کی طرف, لیکن لفظی ترجمہ ہے ادعو الی ربک کا لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ اے محبوب آپ اپنے رب کی طرف بلاؤ. اس لیے کہ تمام عبادات کا اور موت کے بعد انتہا لکھائے رب ہے, رب ذوالجلال سے ملاقات ہے. پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, یہاں پر تفصیل کے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اپنے رب کی راہ کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے بلاؤ, پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, حکمہ کہتے ہیں سوچ سمجھ کر کے, سوجھ بوجھ کر کے, ایک راہ اختیار کر کے کہ اس طرح کرنا ہے, مطلب تدبیر کر کے حکمت کے ساتھ بلاؤ, اور بالموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کر کے. حسنہ کہتے ہیں اچھی کو, اچھائی کو, اور موعظہ واعظ سے ہے, جیسے ہم سنتے ہیں نا ہندوستان پاکستان والے واعظ سننے جا رہے ہیں, واعظ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بالموعظۃ الحسنہ, اور اچھی نصیحت کی بات سے لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ. یہ کس سے ارشاد ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب سے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ارشاد فرمایا اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. کس پر؟ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. معلوم یہ ہوا کہ ایک دوسرے کو مدد دینے کا حکم اللہ ہی کی طرف سے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کمزور بنایا، کچھ لوگوں کو حاجت مند بنایا، اور کچھ لوگوں کو طاقتور بنایا اور حاجت روا بنایا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. تو جس کو طاقت دی وہ کمزور کی مدد کر سکتا ہے، جس کو حاجت روا کرنے کی طاقت دی وہ حاجت روائی کسی اور کی کر سکتا ہے، جو تندرست ہے وہ بیمار کی مدد کر سکتا ہے، جو دولت مند ہے وہ غریب کی مدد کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت قیاس، مطلب اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے یہ فرق رکھا ہے. اسی لیے خود نے ارشاد فرمایا کہ پرہیزگاری کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ابھی جیسے کہ کسی کو کوئی کام ہو، نیکی کا کام ہو، جیسے ہمیں کتاب چھاپنی، قرآن پاک چھاپنے، ٹھیک ہے، تو ایک آدمی اتنے سارے پیسے اکیلے نہیں نکال سکتا، تو پھر وہ ایک دوسرے کے پاس جائے گا کہ بھائی اس میں تم شامل ہو جاؤ. تو نیکی میں شامل ہونا نیکی کی مدد کرنا ہے، نیکی کی مدد کرنا ہے. اور پرہیزگاری کے کام کہ بھائی ایک مسجد بنانی ہے یا یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا، جو بھی اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اس میں شامل ہونا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. اور ایک دوسرے کی بھی مدد ہے، جیسے کسی یتیم کو راشن پانی پہنچانا ہے، کسی بیوہ کے گھر میں ہر مہینے راشن پہنچانا ہے، کسی بیمار کو دوائیاں دینی ہے، اس کا علاج کرانا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ نیکی کے کام. ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرے چاہے فرمایا کہ ایک دوسرے کی اس میں مدد ہو، چاہے ڈائریکٹ کرو یا کسی اور کے ذریعے کرو، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کرنا ہے. یہاں پر نیکی پرہیزگاری کے بارے میں جب لکھا ہے اس آیت کو، یہاں پر جو ہے علامہ صاحب نے یہاں پر داخل فرمایا، وہ اس لیے کہ رہنمائی کرنا اور تبلیغ کرنا یہ بھی نیکی ہے. کسی کو بات اچھی سمجھانا، کسی کو قرآن و حدیث کا علم دینا، یہ نیکی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے، کہ وہ بھلائی کی طرف بلائے. تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ خاص ایسے ہونے چاہیے کہ جو علم دین سیکھیں، علم دین سیکھیں، اور علم دین سیکھنے کے بعد اس میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا نیکی ہے، کیا برائی ہے، اس کی اس کو پہچان آ جائے، تب وہ جا کر کے دوسرے کو بتائے کہ بھائی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، اس میں اتنا ثواب ہے، اس میں اتنا گناہ ہے، پتا ہوگا تو بتائے گا. لہذا یہاں پر جب ارشاد ہو رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے، وہ اس لیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خود سیکھے اس کے بعد سکھائے، خود سیکھے اس کے بعد سکھائے. اب جو بالکل نرا جاہل ہو اس کو تبلیغ کرنا اس پہ فرض ہے، اس لیے کہ اس کو خود نہیں پتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. جب اس کو خود نہیں پتا تو وہ دوسرے کو کیا سکھائے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں نہیں پتا تو تم اہل ذکر سے پوچھو، علماء کرام سے پوچھو. اس کا مطلب یہ کہ یہ کام علماء کرام کا خاص ہے، یہ کام علماء کرام کا خاص ہے، اور جس کو تھوڑا بہت بھی علم مل گیا کسی ایک شعبے کا، وہ اس شعبے میں کسی اور کو بات سمجھا دے کہ یہ اتنا مجھے پتا ہے، اس کے آگے جو سیکھے تو علماء کے پاس چلتے ہیں، تو علماء کرام کے پاس چلتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ایک امر کے طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے. اس لیے کہ اگر کوئی بھلائی کی طرف نہیں بلائے گا، صرف علم سیکھ لیا اور پھر اپنے تک ہی رکھا، تو اس کے علم میں پھر اس کو فائدہ دیا، کسی اور کو فائدہ نہیں دیا. एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर सिर्फ लोग इलम सीखेंगे या सिर्फ जिहाद में जाते रहेंगे या सिर्फ ताजार करते रहेंगे तो फिर आखिरकार उनको भलाई और बुराई का बताएगा कोई नहीं बताएगा। ये किताबें अब यही माशाल्लाह किताब अल्लाह साहब ने कितने आज से पहले लिखी, अगर ये किताब ये लिख दी आज तक उनका ये नेकी का काम जारी है। लेकिन अगर ये किताब जो है वो बक्से में रख दी जाए, शोकेस में रख दी जाए, लाइब्रेरी में रख दी जाए, तो फिर इस किताब का क्या फायदा? जब तक कोई इसको खोलेगा पढ़ेगा तब उसको फायदा होगा, या कोई खोल के पढ़ेगा सुनाएगा तो सबको फायदा होगा। ठीक है, जरूरी यह है कि उलमा इकराम के ऊपर ये तबलीग का काम उलमा इकराम पे फर्ज है, और जिसको जितना पता हो वो उसके भी हुजूर के इशारे के मुताबिक ये है कि बुराई अगर देखे तो उसको रोके, हाथ से रोके, वरना जबान से रोके, वरना दिल में बुरा जाने, वरना दिल में बुरा जाने ये सबसे कमतर ईमान की निशानी है कि दिल में बुरा जाता है। ठीक है, तो आज इस मुबारक की तरफ चलते हैं। हजरत अबू मसऊद उकबा बिन अम्र अंसारी बदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी का रास्ता बताने वाले के लिए उस पर अमल पैरा होने वाले के बराबर सवाब है। नेकी का रास्ता बताया जिसने और जिसने उस अमल किया, तो जिसने अमल किया उसको तो पूरा सवाब मिला, लेकिन जिसने रास्ता बताया उस अमल करने वाले के बराबर किसको भी उतना ही सवाब मिला। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला किया किसी की कमी नहीं, अजर की सवाब की कमी बिल्कुल नहीं। तो इसी से एक और मसला बार एक और मसला हम एक और समझते इसलिए कि कोई शख्स कितना ही बड़ा मुबल्लिग हो जाए, कितना ही बड़ा जो है वो दानिशर हो जाए और दूसरे काम कर ले, जिस शख्स ने उसको दीन की राह पे लगाया वो उसके आगे नहीं जा सकता, वो उससे आगे नहीं जा सकता। इसलिए कि तमाम ही राहें उसने सिखाई, जैसे अगर कोई बच्चा मदरसे में जाता है और जो कुछ भी उस उस्ताद के हाथ के नीचे से सीखा, तो वो जब आगे वो काम उस पर सीखेगा, सीखने के बाद उसे अमल करेगा तो तमाम का तमाम सवाब उस्ताद को मिलेगा, बल्कि उस्ताद को उसको सिखाने का भी सवाब मिलेगा। उस्ताद अब सिखा रहा है आगे चाहे वो अमल करे ना करे, सिखाने का तो सवाब उस्ताद को मिला, जब उसे अमल किया तो उस्ताद को भी उस पर अमल करने का सवाब दिया जाएगा। तो शागिर्द मिल करके जितना सवाब कमाते हैं उस्ताद को उतना मिलता है। तो अगर इसको जोड़ा जाए, बहुत सारे शागिर्द है किसी के उसके उनके उस्ताद को इतना सवाब मिलता है, अब जो उस्ताद है उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे थे जो किसी वक्त शागिर्द थे किसी और के, वो तमाम सवाब मिल करके एक और उस्ताद के पास जा रहा है। उसी तरह बहुत सारे किसी जमाने में वो सब शागिर्द होंगे, उनके समान शागिर्द दूसरे होंगे, उनका मिल करके उनके उस्ताद को जाता है। ऐसा करते 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 सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। तो जहां कहीं भी दुनिया में कोई एक नेकी भी करे तो मुसलमान अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते के मुताबिक कुछ भी नेकी करे, कहीं भी करे, किसी भी वास्ते से करे, तो उसका सवाब जुड़ते 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 और बढ़ते 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 सरकार के नामे अमाल में जुड़ता जाता है। वो रफाना लक जिक्रक और वल आखिरत खैरुल लक मिनल उला, ये हुजूर के नामे अमाल में जो है रोजाना कितना इजाफा और अल्लाह की बारगाह में रोजाना और कुर्ब हासिल होता जाता है। ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में, दूसरी हदीस पाक और ये मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिदायत की तरफ बुलाने वाले के लिए उसकी पैरवी करने वाले के बराबर सवाब है, जबकि उनके सवाब में भी कुछ कमी नहीं होती, और बुराई की तरफ बुलाने वाले को उतना ही गुनाह होता है जितना उसकी पैरवी करने वाले को होता है, जबकि उनके गुनाहों में भी कुछ कमी वाकई नहीं होती। जो पहले हदीस पाक पढ़ी आपने और अभी दूसरी पढ़ी उसके मुताबिक यह है कि पहले में सिर्फ सवाब का जिक्र किया, इसमें गुनाह का भी जिक्र है कि जितना कोई रास्ता बता देगा, अच्छी राह बता देगा, तो अमल करने वाले को सवाब मिलेगा, जिसने रास्ता बताया उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा, लेकिन अमल करने वाले के सवाब में कमी नहीं होगी। اور اگر کسی نے برائی کا راستہ بتایا تو برائی کا راستہ بتانے کا گناہ پہلا, اور پھر اس نے جب گناہ کیا اس سے عمل کر لیا تو اس نے گناہ کمایا, اتنا ہی گناہ راستہ بتانے والے کو ملے گا, اتنا ہی گناہ راستہ بتانے والے کو ملے گا. تو راستہ بتانے والے کو زیادہ عذاب ہوگا, اس لیے کہ اس کو تو پہلے پتا نہیں تھا راستہ گناہ کا. اب تو نے پہلے گناہ کا راستہ بتایا تو اسی وقت تیری ایک برائی لکھ دی گئی, تیرے نام عوام میں گناہ لکھ دیے گئے کہ برائی کا راستہ بتایا, پھر اسے گناہ کیا تو اس کا گناہ اس کے سر پہ, اور جتنا اس کو کما گناہ ملا اتنا تیرے سر پہ, اتنا اس کے سر پہ بھی جس نے گناہ کا راستہ بتایا. اب اندازہ کریں کہ جو لوگ مندر بناتے ہیں, ہاں جی مندر بناتے ہیں یا گرجا گھر بناتے ہیں یا بت پرستی کرنے کے لیے بت بناتے ہیں, اور جو لوگ ایسے کاموں کی طرف کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے اس میں آؤ, تو ان کو کتنا گناہ ہوتا ہوگا. ایک تو خود کفر کیا, خود بت پرستی کی, مندر بنایا. اب جتنے لوگ اس گرجا گھر میں جائیں گے یا مندر میں جائیں گے وہ وہاں پر جا کر جتنا کفر اور شرک کریں گے ان کو جتنا گناہ ہوگا, اتنا گناہ مندر بنانے والے کو ہوگا. ان سب کا جوڑ کر کے, پہلے تو کافر رہی گئی لیکن سب کا جوڑ کر کے جتنا گناہ وہ کماتے جائیں گے سب کا گناہ اس کے سر پہ آئے گا. اسی طرح فلم بنانے والے کا, تھیٹر بنانے والے کا, ٹھیک ہے, نوٹنکی بنانے والے کا, مختلف قسم کے گناہ کے اڈے بنانے والے کا, شراب کی دکان کھولنے والے کا, ان سب کو گناہ کیا کیا ملے گا, جتنے گناہ دوسرے کریں گے ان سب کا جوڑ کر کے اس کو ملے گا جس نے یہ کام شروع کیا. ٹھیک ہے, تو اندازہ کریں کہ جو بیج آپ نے بویا, ہم پچھلے ہفتے یہی بات کرتے ہیں کہ عمل منقطع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد, اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. جس طرح ثواب جاریہ جاری رہتا ہے, ثواب جاریہ ملتا رہتا ہے کہ آپ نے ایک پودا لگا دیا اس کے بعد پھل نکلتے جا رہے ہیں, تو اگر پھل اچھے ہیں تو ثواب ملتا رہے گا, اگر پھل برے ہیں تو گناہ جڑتا جائے گا. تو جو بویا ہے اسی کو کاٹو گے, جو بویا ہے اسی کو کاٹو گے. یعنی دنیا میں اگر آپ نے کوئی مسجد بنا دی تو جب تک مسجد قائم ہے, مسجد میں لوگ نمازیں پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, تراویح پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ, اس وقت تک آپ کے نام اعمال میں ان کے نیکیاں بھی جوڑی جاتی رہیں گی. اور معاذ اللہ کسی نے اگر مندر بنا دیا تو جب تک اس مندر, جب تک مندر قائم ہے اس میں معاذ اللہ بت پرستی ہوتی رہی, اس کا گناہ اس مرنے والے کے نام اعمال میں جوڑا جاتا رہے گا اور اس کو سخت سخت عذاب ملتا جائے گا. اسی پہ ایک بات یاد آئے, جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہیں پر, کہ جب کوئی مندر دیکھے, جیسے ہندوستان میں مندر ہوتے ہیں, جب کوئی مندر دیکھے, گرجا گھر دیکھے, شرک اور بت پرستی کا وہ کام ہوتا ہوا دیکھے, تو اس وقت اپنا کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرے. اور کون سا کلمہ ذرا یاد ہو جائے, بلکہ یاد ہو جائے گا ابھی, وہ یہ اگر پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, الہ واحد لا نعبد الا ایہ. یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا مطلب تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے عبادت کے لائق, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ پڑھ لیا آدھا تو آسان ہو گیا. اس کے بعد الہ واحد اعلان کر کہ اللہ ایک ہی ہے عبادت کے لائق, معبود ایک ہی ہے, الہ ایک ہی ہے, الہ واحد لا نعبد, ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے, لا نہیں, نعبد پوجا کرتے, ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے, الا سوائے ایہ اس کی, الا ایہ سوائے اس کی. اگر یہ کلمہ پڑھ لے کسی بت پرستی کو, کفر یا شرک کو ہوتے ہوئے دیکھ کر کے, یا کسی مندر کو دیکھ کر کے یہ کلمہ پڑھ لے, تو جتنا گناہ اس کو اس بت پرستی کی وجہ سے یا مندر بنانے کی وجہ سے گناہ ہوگا, اتنا اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والے کو ثواب ملے گا. اس کو یاد کر لے. ویسے تو ہندوستان میں بہت سارے مندر وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں, تو یہ پڑھے اور اپنی عاقبت میں نام اعمال میں ثواب لکھوائے. یہ حدیث پاک ہم نے سیدنا علی کی کرامات میں کئی بار سنی ہے, لیکن اس میں آخر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جو قابل غور ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اس سے محبت ہے. لوگوں نے رات بحث مباحثے میں گزاری کہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا. بوقت صبح بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے ہر شخص کو امید تھی کہ جھنڈا اسے عطا کیا جائے گا. آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. آپ نے فرمایا ان کو پیغام بھیجو. چنانچہ وہ بلائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا اور ان کی صحت کے لیے دعا فرمائی. چنانچہ وہ تندرست ہو گئے. اسی وقت سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی گویا کہ انہیں درد کھائی رہی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا مرحمت فرمایا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ ہماری مثل نہ ہو جائے؟ یہ خیبر کی جنگ کی بات ہو رہی ہے. خیبر کی جنگ یہودی سے ہوئی تھی اور یہ جنگ چلتی رہی تو ایک دن ایسا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں جھنڈا کل صبح ایسے آدمی کو دوں گا تو اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ پتا عطا فرمائے. تو تمام واقعہ ہو گیا. سیدنا علی کو جب جھنڈا عطا ہوا تو سیدنا علی نے پوچھا تو کیا رسول اللہ میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ ہماری مثل نہ ہو جائے؟ مطلب جب تک کلمہ طیبہ نہ پڑھ لے مسلمان نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا با وقار طریقے پر جاؤ یہاں تک کہ ان کی زمین پر اترو پھر انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عائد فرائض سے ان کو خبردار کرو. بس قسم خدا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاد کے لیے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں عطا فرمایا تو حضور پوچھا یا رسول اللہ میں کب تک لڑتا ہوں جب تک وہ سارے مسلمان ہو جائے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ان کی زمین پہ اترو انہیں کہیں جانے کے بعد ان کو اسلام کی دعوت اور اسلام کی دعوت دینے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اسلام میں فرض کیا ہے ان کو بتاؤ کہ تمہیں کلمہ پڑھنا ہے ایمان لانا ہے اس کے بعد نماز روزہ وغیرہ یہ سب کرنا ہے زکات دینی ہے. اور پھر حضور نے کیا فرمایا اس زمانے میں لال اونٹ جو ہے انسان کی دولت مانی جاتی ہے. انسان کتنا دولت مند ہے وہ اس کا حساب بھی لگایا جاتا تھا کہ اس کے پاس کتنے خوبصورت اور کتنے زیادہ اور تندرست لال اونٹ ہیں. جس کے بعد لال اونٹ ہوتے تھے اس کو کہا جاتا کہ اس کے پاس زیادہ دولت ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی اگر ایمان لے آیا تو دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ تمہارے لیے اس کا ثواب. آگے ایک اور حدیث پاک پہ آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قبیلہ اسلم کی ایک نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن میرے پاس سامان جہاد نہیں. آپ نے فرمایا فلاں شخص کے پاس جاؤ اس نے سامان تیار کیا ہے لیکن بیمار ہو گیا ہے. چنانچہ وہ شخص آیا اور کہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں تم نے جو سامان جہاد تیار کر رکھا ہے مجھے دے دو. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اے فلاں میرا تمام تیار شدہ سامان جہاد انہیں دے دو اور اس سے کچھ بھی نہ روکنا. اللہ کی قسم تم اس سے کچھ نہیں روکو گی تو اس میں ہمارے لیے برکت ہوگی. اب دیکھیے یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے لیے تعاون کرو. جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس نوجوان کو کہا کہ وہ شخص بیمار ہو گیا ہے اس کے پاس ساز و سامان ہے جہاد کا ساز و سامان ہے تو اسے جا کے لے لو وہ بیمار ہے شاید بستر پہ ہے تو وہ جا کے کہا کہ مجھے آپ ساز و سامان دے دو میں جا کے لڑوں گا. تو اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ اپنا ساز و سامان تیار کرتے تھے اور یہ امید بھی رکھتے تھے کہ لڑائی ہوگی تو مال غنیمت جب جمع ہوگا تو ہمیں اس میں سے حصہ ملے گا. لیکن اس شخص کی دیکھے اشار دیکھیے یہ شخص مت ہے کہ جو کچھ بھی ہے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اس نوجوان کو دے دو اس میں سے کچھ بھی مت روکنا مجھے اللہ سے ثواب کی امید ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو برکت عطا فرمائے گا. روشی پلی اللہ مسلم وسلم تبارک اللہ سیدنا محمد معد الجید الکرم ومن علم والحلم والکبار علی اصحابہ بارک وسلم دائم وزدہ. پھر وہی آیت کریمہ یہاں پہ علامہ صاحب نیکی اور تقویٰ میں تعاون کے بیان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقویٰ, کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. پھر ایک اور آیت کریمہ ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زمانے محبوب کی قسم, اے محبوب تمہارے زمانے اسد کی قسم, بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی, ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس صورت میں غور و فکر کرنے سے غافل ہیں, اکثر لوگ اس سورہ کے میں غور و فکر کرنے سے غافل ہیں. کون ارشاد فرما رہا ہے؟ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ غالباً میں نے کسی اور جگہ پڑھا کہ اگر قرآن پاک میں یہ سورہ ہوتی تو ایک تہائی مسائل دین کے اسی سورہ سے نکال سکتے. دین کے کتنے مسائل ہیں؟ ہزاروں لاکھوں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ دین کے ایک تہائی مسائل اس سورت سے نکال سکتے. اس میں اتنا تاکیدی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر بے شک زمانے اقدس کی کم ان انسان لفی خسر تمام انسان خسارے میں, ان الانسان انسان مگر انسانیت خسارے میں ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان کے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے اور حق کی وصیت کی, حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کی اور صبر کرنے کی ایک دوسرے کو وصیت اور تلقین فرمائی. اس مختصر سی صورت سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ دین کے ایک تہائی مسائل حق کیے جاتے ہیں. تو اس میں آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا تاکید سے یوں ارشاد فرماتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو وصیت کی کہ حق پہ رہنا اور حق پہ جمے رہنا اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی, باقی سب لوگ نقصان ہیں. تو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا, اس لیے علامہ صاحب نے یہاں پر اس کو جو شامل کروایا. احادیث مبارکہ میں آتا ہے, یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے, متفق علیہ. حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان جہاد دینے والا بھی غازی ہے اور غازی کے اہل و عیال کی بہتر نگرانی والا بھی غازی کی طرح ہے. وہ بھی غازی کی طرح ہے, جیسے مطلب یہ کہ جو شخص غزوے پہ گیا جہاد میں شامل ہوا تو اگر وہ غریب ہے اس کے پاس سازو سامان نہیں تھا تو جس شخص نے اس کو مال اور دولت سے سازو سامان خرید کے دیا کہ تو جا جہاد میں, سپر دی, تلوار دی, بھالا دیا وغیرہ وغیرہ, تو جو جہاد میں گیا اور جس نے اس کی مدد کی, مدد کرنے والے کو بھی جہاد میں شامل ہونے کا ثواب ملے گا, غازی کا غازی کی طرح ہے. اور آگے چل فرمایا کہ اگر غازی اپنے گھر چھوڑ کے گیا, مجاہد اپنا گھر چھوڑ کے گیا, اس کے اہل و عیال پیچھے رہ گئے, تو اس کے اہل و عیال کی اچھی خدمت کرنے والے کو بھی مجاہد کی طرح ثواب ملے گا, مجاہد کی طرح ثواب ملے گا. یہ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم شریف دونوں میں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیل کے بنو لحیان قبیلہ کی طرف ایک لشکر بھیجا تو فرمایا دو میں سے ایک جہاد کے لیے جائے, ثواب میں دونوں شریک ہوں گے. یعنی جب بھیجا ہے کسی کو قاصد بنا کر کے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے, تو فرمایا تم دونوں راہ میں نکل چکے اللہ کی راہ میں, ایک بھی اگر جہاد میں شامل ہو گیا تو ثواب دونوں کو ملے گا. آگے ایک اور حدیث پاک آتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مقام روحا میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قافلہ سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا مسلمان. پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک عورت نے ایک بچہ آپ کی طرف اٹھائے ہوئے پوچھا کیا اس کا حج ہو سکتا ہے؟ ایک عورت نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا, مطلب چھوٹا نہیں ہوا, بچہ اٹھا کر کے پیش کیا, پوچھا یار اس کا حج ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اور تمہیں بھی ثواب ملے گا, اور تمہیں بھی ثواب ملے گا. مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو اگر ابھی سے تم نیکی کے راستے پہ چلا دو گے, تقوی کے راستے پہ چلا دو گے, حج کرا دو گے, تو اس کی بھلے ہی جو ہے وہ ذکر اذکار اور نیت نہیں ہے لیکن اس کا نفل حج ہوگا, اور چونکہ تم نے اس میں تعاون کیا تم کو بھی اس کا ثواب ملے گا, چھوٹے سے بچے کو بھی لے کے جانے کا ثواب تم کو ملے گا. بخاری و مسلم کی حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسلمان امانت دار فاضل جو اس بات کو پورا کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا, بس جس کے لیے اسے حکم دیا گیا اسے دل کی خوشی سے کامل اور پوری مقدار میں دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ دینے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی جس کے پاس کوئی خزانہ رکھ دیا گیا یا کسی کو امانت دار بنایا گیا کہ تمہیں فلاں 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 کام کرنا ہے, تو جب وہ شخص مسلمان اپنی امانت کے طور پہ جتنا دینے کو کہا گیا اتنا دیتا ہے یا جتنا سنبھالنے کو کیا اتنا سنبھالتا ہے, تو جتنا بھی وہ اسی کامل طور پہ کرتا ہے امانت بانٹتا ہے تو اس کو بھی صدقہ خود کرنے کا ثواب ملتا ہے, صدقہ خود کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جو اس چیز کو عطا کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا وہ تو سب یقین صاف اور زبر اور نون کے نیچے زیر کے ساتھ ہے, یعنی اس کو خود صدقہ دینے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. فروشی پلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ خاص باب جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو تبلیغ کا حکم دیا یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے ممانعت کا, اس کے لیے پڑھتے ہیں. عن ابی عبد اللہ طارق بن شہاب البخیلی الاحمسی رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد فضع رجله فی الغرز ای الجہاد الافضل قال کلمۃ الحق عند سلطان جابر رواہ النسائی بإسناد صحیح. یہ حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ نسائی پاک میں ہے کہ ابو عبداللہ طارق بن شہاب احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا اس وقت کہ اس کا پاؤں رکاب میں تھا یعنی وہ گھوڑے پر سوار تھا, اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا جہاد افضل ہے, کون سا جہاد افضل ہے؟ جہاد مطلب ظلم کے خلاف لڑنا, کفر کے خلاف لڑنا, اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا. تو اسے پوچھا یا رسول اللہ کون سا جہاد افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا, یعنی کہ ایسے حاکم ایسے حکمران جو جابر ہو, سخت دل ہو اور طاقتور ہو اور آپ کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہو, ان کے سامنے سچ بولنا, حق کی بات بلند کرنا, خوف نہ کرنا کہ میری گردن اڑا دے گا, خوف نہ کرنا کہ جیل میں ڈال دے گا, خوف نہ کرنا کہ مجھے سزا دے گا, خوف نہ کرنا کہ مجھے تکلیف دے گا. اس خوف کے بغیر اس کے سامنے حق بات بولنا چاہے اس کو بری لگے, چاہے اس کو بری لگے. آگے ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن عبدود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں کمزوری کا آغاز یوں ہوا کہ ایک آدمی دوسرے سے ملاقات کرتے وقت کہتا اے فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈر اور جو برے اعمال کو کرتا ہے اسے چھوڑ دے کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں. پھر دوسرے دن उसे उसी हालत में पाता, लेकिन उसे हम निवाला और हम प्याला होने की वजह से न रोकता। जब उन्होंने ये हरकत शुरू की तो अल्लाह ताला ने उनके दिल एक जैसे कर दिए। फिर फरमाया कि बनी इसराइल में से इनकार करने वालों पर हजरत दाऊद और हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की जुबान से लानत की गई, क्योंकि वो नाफरमान और हद से मुतजावज थे, यानी हद को पार करने वाले थे। वो उस बुरे काम से जिसे वो करते थे एक दूसरे को नहीं रोकते थे, तो उनका अमल क्या ही बुरा था। तुम उनमें से बहुत से लोगों को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती रखते हैं। उन्होंने जो कुछ अपने नफ्सों के लिए आगे भेजा क्या ही बुरा है। फिर आपने फरमाया, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, तुम्हें लाजिमन अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीदा अदा करना होगा, जालिम का हाथ रोकना होगा, उसे हक बात पर आमादा करना होगा और कारबंद रखना होगा, वरना अल्लाह ताला तुम सबके दिलों को एक जैसा कर देगा, फिर तुम्हें रहमत से महरूम कर देगा, जिस तरह उन यानी बनी इसराइल को महरूम कर दिया। ये अबू दाऊद और तिर्मिजी के अल्फाज हैं और इमाम तिर्मिजी ने इसे हसन कहा है, और ये अबू दाऊद के अल्फाज हैं। तिर्मिजी के अल्फाज ये हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बनी इसराइल गुनाहों में पड़ गए तो उनके उलमा ने उन्हें मना किया, लेकिन वो बाज न आए, वो नहीं उठे। फिर उनके उलमा उनके हम मजलिस हुए और उनके साथ खाने पीने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनके दिल एक जैसे कर दिए और उनकी नाफरमानियों और हद से तजावुज के सबब हजरत दाऊद और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की जबान से उन पर लानत भेजी गई। और ये फरमाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ बैठे, जबकि पहले टेक लगाए हुए थे, और फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तुम्हें इनको हक पर आमादा करना होगा। अभी सभी पाक का पहले पिछले निश्चित में भी कुछ बात हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर दोबारा इससे कलाम कर लेते हैं कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से विस्तार फरमाया, उन लोगों का हाल बताया कि बनी इसराइल सरकश कौम थी। बनी इसराइल उनको कहते हैं जो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में थे, फिर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में बस गए थे, और उनकी औलाद में से औलाद पर औलाद आती रही। उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का एक और नाम इसराइल भी है, उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। तो उनमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, और उनमें आखिरी नबी जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम था, उन्हीं में दाऊद अलैहिस्सलाम भी है, मूसा अलैहिस्सलाम भी है, यूशा अलैहिस्सलाम भी है, वगैरह वगैरह, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, दानियाल अलैहिस्सलाम है, बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम दिली कदर उनमें तशरीफ लाए। लेकिन ये कौम बार बार उनके अंदर एक आदत थी कि गुनाह करते और उससे दिल पकड़ लेते थे, गुनाह करते उससे दिल पकड़ लेते थे, और जब कोई उनको मना करता तो मानते नहीं थे, कोई ना कोई हीला निकाल करके, कोई ना कोई बहाना करके, कोई तरीका निकाल करके उस पर जिद कायम रखते थे। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि बनी इसराइल में कुछ लोग ऐसे थे कि जो नेक थे, पारसा थे, जब वो देखते कि कौम जो है बुरे रास्ते से जा रही है, तो हुजूर शायद फरमाते हैं कि वो बर्बाद इसलिए हुए कि पहले पहले ऐसा होता कि जब वो देखते कि उनका साथी उनका दोस्त जो है बुरे रास्ते से जाता है, तो वो सुबह सुबह जो पहली बार उसे मिलते तो कहते हैं, मेरे दोस्त है, मेरे भाई, तुम जो है ये काम करना छोड़ दे, इसलिए कि ये तेरे लिए जायज नहीं है, ये हराम काम है, ये बुरा काम है, इसे छोड़ दे। तो वो उसकी बात नहीं सुनता, जब उसकी बात नहीं सुनता तो दूसरी बार उससे मुलाकात होती, तो फिर वो कैसा सोचता, ये इससे पहले मना किया था तो ये सोचता कि कल तो मैंने इसको मना कर दिया था बुरे काम से, अब इसको बोलने के कोई फायदा नहीं, अब इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है, और उसको उसी हाल में पाता, मतलब वो उस गुनाह में मुलव्वित है लेकिन मुलाकात करता उससे और फिर उस गुनाह से उसको रोकता नहीं, फिर उस गुनाह से उसको वो रोकता नहीं। अल्लाह ताला ने देखा कि अब इसने तो गुनाह से रोकना छोड़ दिया, तो जिस तरह इस गुनेगार का दिल सख्त हो चुका है या काला हो चुका है, क्या हो चुका है, तो अल्लाह ताला ने इसका भी दिल वैसा ही कर दिया, इसका दिल भी वैसा कर दिया, यानी गुनाह को देखने से या बिना गुनाह को करने से गुनाह से नफरत पैदा नहीं होती, उसका गुनाह करने से नफरत पैदा नहीं होती थी और इसका गुनाह देखने से नफरत पैदा, गुनाह से नफरत पैदा नहीं होती थी, इन दोनों के दिल एक जैसे हो जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब ये ऐसा करने लगे तो अल्लाह के रसूलों में से यानी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, नबियों में से सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत दी, इन पर बनी इसराइल पर, उन लोगों पर जो नेक थे बगैर उन पर भी लानत हुई और जो साफ गुनहगार थे उन पर भी लानत हुई। अब अंदाजा फरमाइए कि अल्लाह का नबी लानत दे दे तो कितने खसारे की बात, कितने बड़े नुकसान की बात है। और फिर एक जगह ऐसा फरमाइए तो एक हदीस का मफहूम था, दूसरी हदीस का मफहूम भी यही है, उसमें ये बता रहे हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मना करने वाले होते थे वो उलमा इकराम होते थे, वो उलमा इकराम होते थे, तो पहले में मना कर दिया दूसरी बार मना करना छोड़ देते थे, तो आलिम होने के बावजूद अल्लाह ताला उनका दिल उस गुनहगार की जैसा बना देता था, उनके बराबर बना देता था, और अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान के जरिए उनके ऊपर लानत भेजी गई, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीह के तौर पे होशियार करने के तौर पे आप पहले आराम से बैठ करके जो है वो टेक लेकर के इरशाद फरमाए थे, फिर टेका छोड़ करके और चौकन्ना करके लोगों को इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम तुम पर लाजिम है कि तुम लोगों को बुराई से रोको और भलाई का रास्ता बताओ, क्या करो बुराई से रोको और भलाई का रास्ता बताओ। इसकी एक मिसाल पहले गुजर चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को शिकार करने से मना फरमाया था यौमुस सब्त पर, यौमुस सब्त पर, सब कहते हैं शनिचर के दिन को, हफ्ते के दिन, सैटरडे, तो उस दिन उनको यह शिकार करना मना था। अब ये लोग क्या करते थे कि शिकार के लिए जाते पूरा हफ्ता और हफ्ते के दिन मतलब सैटरडे के दिन शनिचर के दिन शिकार न करते, मछली का शिकार न करते, और ये पूरा हफ्ता छह दिन के लिए जब जाते शिकार करने के लिए तो थोड़ी थोड़ी मछली आती और शनिचर के दिन देखते कि नदी में दरिया में मछली बहुत ज्यादा है, जिस दिन शिकार नहीं करते थे उस दिन नदी में मछलियां बहुत ज्यादा आती। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अभी ये हम अगर शनिचर को शिकार कर लें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, उन्होंने उनको मना किया कि ये तुम ना करो, ये तुम ना करो, हरगिज़ वो करना क्योंकि शनिचर के दिन शिकार करना क्योंकि आराम है। तो उन्होंने काफी दिन इंतजार तो किया लेकिन फिर उनको लालच आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि जिस दिन नदी में या दरिया में मछली ज्यादा आती तो इन्होंने जमीन के अंदर खड्डे बना दिए तो पानी जो है उस खड्डे तक आता और मछली भी उस खड्डे तक आती, और फिर जब शाम होती तो उस खड्डे को बंद कर देते, शाम होती तो उस खड्डे को बंद कर देते, तो मछली जो है वहां पर उस खड्डे में उस तालाब में फंस जाती और फिर ये इतवार के दिन जाली डाल करके तालाब में तमाम मछलियां निकाल लेते। फिर अगला हफ्ता आता, जुमे का दिन आता तो दोबारा वो बंद जो था बीच का वो तोड़ देते तो पानी जो है अंदर तक आता और फिर शाम को पानी को रोक लेते तो मछली ताले में फंस जाती, फिर दूसरे दिन मछली को निकाल लेते। उलमा इकराम ने और उनके जो हिदायत देने वाले लोग थे उन्होंने मना किया तो ऐसा नहीं करो, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो शिकार हफ्ते के दिन नहीं करते, हम तो शिकार हफ्ते के दिन नहीं करते, हम तो मछली का शिकार मछली को पकड़ते हैं इतवार के दिन या पीर के दिन, ये तो मछली पानी में होती है, तो मछली पानी में होती है। उन्होंने कहा नहीं, तुम ये बांध जो लगाते हो ये शिकार का एक तरीका है, शिकार का एक तरीका है, तो ये मत करो। उन्होंने इसको नहीं छोड़ा, انہوں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا. یہ قرآن پاک میں واقعہ ہے, انہوں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا. آخر کار یہ ہوا کہ ایک دن اللہ کا عذاب آیا اور تمام کے تمام جو ہے بندر اور سور بنا دیے, تمام کے تمام بندر اور سور بنا دیے گئے, اور ایسا دردناک عذاب آیا ان کے پوری کی پوری بستی جو ہے وہ خبیث جانوروں میں تبدیل کر دی گئی. اور پھر جو لوگ ان کو منع کرتے تھے, جب ان کے باپ صبح جب گئے دیکھنے کے لیے, دیکھا کہ گھر کا دروازہ کوئی نہیں کھول رہا, جب گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا تو اندر خنزیر نکل رہے ہیں, اندر سے بندر نکل رہے ہیں, اور وہ بندر جو ہے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے رشتے داروں سے یا ان لوگوں سے جو منع کرتے تھے, لیکن بات کر نہیں پا رہے, منہ پر تالے لگ گئے ہیں, بندر بات نہیں کر سکتے تھے. تو ایسا عجیب و غریب قسم کا عذاب اور جو ہے عبرت ناک عذاب ان پر آیا کہ ان کی قوم جو منع کرتی رہی, انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ جو لوگ بندر بنا دیے گئے, تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی جو قوموں کے اوپر عذاب آیا, ایسی قوموں پر جو عذاب آیا, ان قوموں کے جو بندر بنا دیے گئے یا دوسرے جانور بنا دیے گئے, وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے, 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے, اور اسی حال میں وہ اور مزید بیمار ہوئے اور خراب قسم کی ان کو جو ہے بیماریاں نکلی, اور 3 دن کے اندر تمام کے تمام مر جاتے تھے. یہ ایک واقعہ نہیں, ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں شاہ سنا پورے قدرت نفاذ سے ہی بن جاؤ بالکل بندر, بالکل نقصان اٹھانے والے. وہ جو بندر بنا دیے گئے وہ پھر زندہ نہیں رہے. تو آج اگر کوئی کہے کہ آج کی جو موجودہ دور میں جو بندر نظر آتے ہیں, کیا ان کی اولاد میں سہول سکتے ہیں, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. جن کو جن انسانوں کو گناہوں کے ان سے بندر بنا دیا گیا, ان کو 3 دن کے اندر اندر ختم کر دیا گیا, وہ مر گئے, تو ان کی اب کوئی اولاد نہیں ہے. بس عبرت ناک واقعہ ہے کہ اگر آپ گناہ سے روکو گے نہیں تو آپ بھی گناہ میں پھنس جاؤ گے. اور دوسرا ایک واقعہ میں کسی بار بھی عرض کیا تھا کہ ان کے علماء ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے شروع کر دیتے تھے اور کچھ جو تھے اجتناب کرتے تھے, کچھ جو تھے اجتناب کرتے تھے. تو گنہگار جو تھے ان کے اوپر تو عذاب آیا, اور جو منع کرتے رہے ان پر عذاب نہیں آیا, اور جو منع کرنا چھوڑ دیے تھے, حالانکہ خود گناہ ملوث نہیں تھے, جنہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا تھا وہ بھی ملوث ہوئے اس عذاب میں, اس عذاب میں وہ بھی گرفتار ہو گئے. ایک عزیز پاک یہاں پر ہے, قرشی رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن عبد اللہ پر ہم نے یہ وہ رحم اور کبائر اور صحابہ ہی بار کو خلیل دعا کر رہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو, اے ایمان والو اپنا خیال رکھو, گمراہ ہونے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یا گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو. یعنی وہی آیت پڑھ کے سناتے لوگوں سے, یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآية یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یعنی وہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے. کون سی آیت؟ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو اپنا خیال رکھو, گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کون سے صدیق, ارشاد فرماتے ہیں اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ روکے تو قریب ہے کہ وہ سب عذاب الہی کی لپیٹ میں آ جائے. کون ارشاد فرما ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق. پہلے قرآن پاک کی آیت سنا کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر تم برائی کرتا ہے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر تم ہدایت پر ہو. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے الفاظ دوہرا کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ حضور نے اس کا فرمایا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھ کر, مطلب اس کا ظلم کرتے ہوئے جب ظلم کر رہا ہے تو اس ظالم کو دیکھ کر اس کا اگر ہاتھ نہ روکے تو قریب ہے کہ وہ سب عذاب الہی کی لپیٹ میں آ جائے, سب کے سب جو ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں. یعنی ایک گنہ گار وہ تو جائے گا اللہ کے عذاب میں پھنس سکتا ہے, پھنس جائے گا, اور جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے لیکن اس گنہ گار کو گناہ سے روکتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا نیک بھی جو ہے پسند نہیں ہے, وہ اس کو بھی عذاب الہی میں عذاب مبتلا کر دے گا. اب بے عمل مبلغ کی تبلیغ کی بات ہو رہی ہے, اچھائی کی طرف بلانا برائی سے روکنے کی بات ہو رہی ہے, تو علامہ صاحب اس میں ایک اضافہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جتنے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں خود پہ عمل نہیں کرتے. تو یہاں پر قرآن پاک کی تین آیات آپ نے نقل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم خود کتاب پڑھتے ہو, تو کیا تمہیں عقل نہیں, تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. پھر ایک اور آیت کریمہ یہاں پر علامہ صاحب نقل فرماتے ہیں, وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے, وہ بات دوسروں سے کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. پھر ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں, وقال اللہ تعالی اخبارا عن شعیب دعا اريد ان اخالفكم الى ما انا هاكم عنه, نیل فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قول نقل کیا, آپ فرماتے ہیں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود اس میں اس کے خلاف کرنے لگوں. شعیب علیہ السلام کا قول نقل فرمایا اس میں کہ شعیب علیہ السلام نے یہ شرط فرمایا کس کے لیے, اپنی قوم سے, وما اريد ان اخالفكم الى ما انا هاكم عنه, کہ میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں جس چیز سے تم کو منع کرتا ہوں وہ خود کروں, وہ خود کرو. تو جو دوسروں کو تلقین کرے اسے چاہیے کہ خود کو بھی اس سے عمل کیا کرے. اس میں ایک اچھا سا واقعہ مجھے یاد آیا, سیدنا امام عادل ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر اور عرض کیا یا امام یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ کھانا نہیں کھاتا, یہ صرف کھجور کھاتا ہے, یہ صرف کھجورے کھاتا ہے, کھانے سے اس کو بہت پرہیز, صرف کھجورے کھاتا ہے, میں سوچتی اس کی صحت کا کیا ہوگا, تو آپ اس کو سمجھائیں کہ کھجورے کم کھائے اور کھانا زیادہ کھائے. کہتے ٹھیک ہے اس کو کل لے کر آنا, اس کو کل لے کر آنا. جب کل گئی واپس لے کر بچے کو لے کر آئی تو بچے کو پیار سے سمجھایا اور کہا بیٹے ماں صحیح کہتی ہے روٹی بھی کھایا کرو, کوئی اور غذا بھی کھایا کرو اور کھجور بھی تھوڑی کھا لیا کرو. جب یہ کہہ دیا تو اس بیوی نے عرض کی یا حضرت یہ بات چھوٹی سی سے جملہ جو ہے آپ کل بھی انسان کو پا سکتے تھے, آج کیوں کہا آپ نے؟ تو کہا بیوی یہ جو کام کرتا تھا نا کھجورے زیادہ کھاتا تھا اور کھانا کم کھاتا تھا, کل تک میں بھی یہی کیا کرتا تھا, میں کھجورے زیادہ کھاتا تھا کھانا کم کھاتا تھا, تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کو وہ بات کہوں جو خود نہیں کرتا. تو کل جب تم نے کہا کہ اس کو یہ منع کیا جائے تو کل سے میں نے کھجورے کھانا کم کر دیا اور دوسری چیزیں کھاتا ہوں, لہٰذا آج میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آج سے تو بھی جو ہے کھجورے کم کھا اور دوسرا کھانا زیادہ کھایا کر. تو خود سے پہلے لاگو فرمایا, اس کے بعد دوسرے کو اس کی تعلیم دی. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی قیامت میں لایا جائے گا, پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا, تو اس کی آتے باہر نکل پڑیں گی, آتے انٹسٹائن آتے باہر نکل پڑیں گے, تو وہ انہیں لے کر اس طرح چکر کاٹے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے, مطلب پیٹ پھٹ جائے گا, اس کی آتڑیاں باہر آ جائیں گی, اس کی آتڑیوں کو پکڑ کر کے سمیٹ کر کے جہنم میں گھومتا رہے گا, جس طرح کوئی گدھا جو ہے وہ چکی کو گھمانے کے لیے چکی کے آس پاس گھومتا ہے, تو اہل جہنم اس کے پاس جمع ہوں گے اور کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا, کیا تو بھلائی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا, دنیا میں تم کام کیا کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا ہاں, میں بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا مرتکب ہوتا تھا، یعنی برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس برائی میں مبتلا رہتا تھا۔ تو یہ جو لوگ دوسروں کو کہتے ہیں یہ کرو خود نہ کریں، اور دوسروں کو کہیں یہ نہ کرو لیکن خود وہ کریں، اس کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ قیامت کے دن ایسے بتایا جائے گا، اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جہنم میں اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، اس کی آتڑیاں لٹک پڑیں گی، تو آتڑی کو اٹھا کر کے جہنم میں چکر کاٹے گا، جس طرح کوئی گدا چکی کے پیچھے گھومتا ہے، چکر دیکھا گدا چکی گھماتا ہے پھر چیز تیل نکالنے کے پیسنے کے لیے یا پانی نکالنے کے لیے چکی اندر گھومتا ہے، اس طرح وہ گھومے گا اپنی آتڑیوں کو اٹھا کر، تو جہنم کے دوسرے لوگ اس کو آگے کہیں گے تو دنیا میں لوگوں کو تنبیہ کرنا یہ تیرا کیسا حال ہوگا، میں کہا ہاں میں کہتا تھا لوگوں کو، لیکن جس بھلائی کے لیے میں لوگوں کو ترغیب دیتا تھا کہ روزہ رکھو زکات دو صدقات کرو وہ میں خود نہیں کرتا، اور جس برائی سے میں لوگوں کو روکتا تھا اس برائی میں خود کرتا تھا، وہ معاذ اللہ، لہٰذا یہ حال اس طرح کا ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نفس کو بھی تبلیغ کرنے کی اللہ کی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کی توفیق سے برائی سے بچائے۔